जुमा 17 अक्टूबर के सैरबीन में नुसरत जहां का सलाम कबूल कीजिए। चीनी डिजाइन के जौहरी पावर प्लांट की तामीर रोकने के सिंध हाई कोर्ट के फैसले का सिविल सोसाइटी ने खैर मकदम किया। एक सरगर्म एक्टिविस्ट का कहना है,
चीन ने खुद इस तरह के न्यूक्लियर पावर प्लांट अपनी सरजमीन पर अब तक नहीं बनाए।
तफसील जरा देर बाद। सैरबीन में पहले सुनिए आलमी खबरें।
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، ظہیر الدین بابر سے خبریں سنیے۔ پاکستان میں جوہری امور کے ماہرین نے کراچی میں دو نئے جوہری بجلی گھروں کی تعمیر کو نامناسب تجربہ قرار دیا ہے، کیونکہ بقول ان کے اس طرح کے بجلی گھر دنیا میں کہیں نہیں بنائے گئے۔ ان ماہرین کی درخواست پر سندھ ہائی کورٹ نے جمعرات کو حکم دیا تھا کہ بجلی گھروں کی تعمیر اس وقت تک روک دی جائے جب تک ماحولیاتی ادارے اس سلسلے میں عدالت کو رپورٹ پیش نہیں کرتے۔ ماہر طبیعیات ڈاکٹر پرویز ہود بھائی درخواست گزاروں میں شامل ہیں۔
اگر کراچی کے ساحل پر ایک ایسا بجلی گھر بنایا جا رہا ہے جو کہیں اور دنیا میں نہیں بنایا گیا ہے، اور جو آپ سمجھ لیجئے کہ ایک ایٹمی تجربہ ہے کراچی کے شہریوں کے اوپر، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انتہائی نامناسب بات ہے۔
پاکستان کے قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں جاری فوجی آپریشن خیبر ون میں تازہ کارروائیوں کے دوران 10 شدت پسند مارے گئے ہیں۔ حکام کے مطابق آپریشن کے باعث تقریباً 400 خاندانوں نے محفوظ مقامات پر نقل مکانی کی ہے۔ پشاور سے رفعت اللہ رکزئی۔
فاٹا کے سیکرٹری برائے لا اینڈ آرڈر شکیل قادر نے بی بی سی کو تصدیق کی کہ باڑہ سب ڈویژن میں خیبر ون کے نام سے باقاعدہ آپریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے، جس میں فوج اور فرنٹیئر کور کے دستے حصہ لے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خیبر ون ٹارگیٹڈ آپریشن ہے جو باڑہ کے علاقوں کجوری پلینز اور برکمبر خیل میں کیا جا رہا ہے۔ شکیل قادر کے مطابق آپریشن کے باعث اب تک علاقے سے 375 خاندانوں نے گھر بار چھوڑ کر اورگزی ایجنسی کے راستے ہنگو اور دیگر محفوظ مقامات کی طرف نقل مکانی کی ہے۔ ادھر مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ باڑہ میں گزشتہ 2 دنوں سے کرفیو نافذ ہے اور علاقے کی طرف آنے جانے والے تمام راستوں کو بند کر دیا گیا ہے۔
پاکستان کے ایران سے متصل صوبے بلوچستان میں ایرانی فورسز کی مبینہ فائرنگ سے فرنٹیئر کور کا ایک اہلکار ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے ہیں۔ کوئٹہ میں ایف سی کی جانب سے جاری کیے گئے ایک بیان کے مطابق ایف سی کے اہلکار ایران سے متصل ضلع کیچ کے سرحدی علاقے چکاب میں شدت پسندوں کا تعاقب کر رہے تھے کہ ایرانی سیکیورٹی فورسز نے ان پر بلا اشتعال فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں ایف سی کا ایک صوبے دار ہلاک اور 3 اہلکار زخمی ہوئے۔ ایف سی نے الزام عائد کیا کہ ایرانی فورسز نے 6 گھنٹے تک پاکستانی حدود میں گولہ باری کی۔ بیان کے مطابق 6 گاڑیوں میں سوار ایرانی فورسز کے 30 اہلکار 2 کلومیٹر تک پاکستانی حدود میں داخل ہوئے، جو پاک ایران سرحدی معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان کی ہندو کونسل نے آئندہ دیوالی کے موقع پر ملک بھر میں عام تعطیل کا مطالبہ کیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ ثنا گلزار۔
کونسل کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق پاکستان ہندو کونسل کے سربراہ اور مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر رمیش کمار نے کہا ہے کہ مذہبی ہم آہنگی کے لیے حکومت پاکستان کی جانب سے دیوالی پر عام تعطیل کا اعلان پاکستان کے سافٹ امیج کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے میں معاون ثابت ہوگا۔ دیوالی کی تقریبات کے حوالے سے انتظامی اجلاس سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ ہندو برادری امید کرتی ہے کہ سابقہ حکومت کی مثبت روایات کو جاری رکھتے ہوئے اس سال بھی ہندوؤں کے لیے معاشی پیکج کا تحفہ پیش کیا جائے گا، جس میں ملک بھر کے سرکاری اور غیر سرکاری ہندو ملازمین کو ایڈوانس میں تنخواہ ادائیگی یقینی بنائی جائے گی۔
مغربی افریقہ میں ایبولا کی وبا کے خلاف لڑنے والی مرکزی رضاکار تنظیم ایم ایس ایف نے کہا ہے کہ اس سلسلے میں اب تک کی گئی امدادی کوششیں کامیاب ثابت نہیں ہو رہیں۔ یہ وبا 4,500 افراد کی اموات کا سبب بن چکی ہے۔ تفصیل سنیے ہارون رشید سے۔
خیراتی ممالک اور اداروں نے اب تک $40 کروڑ اقوام متحدہ سمیت مختلف رضاکار تنظیموں کو دیے ہیں، جبکہ بین الاقوامی عملے کی بڑی تعداد بھی مغربی افریقہ کے متاثرہ ممالک میں پہنچی ہے۔ ایم ایس ایف کا کہنا ہے کہ ایبولا کی وبا پر قابو پانے کی کوششیں نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو رہیں، بلکہ متاثرہ ممالک کو جانے والے غیر ملکی رضاکار بھی اس بیماری کی زد میں آ رہے ہیں۔ اس سے قبل اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے ایبولا پر قابو پانے کے لیے ایک اور فوری امدادی فنڈ کی اپیل کی۔ اس سے قبل انہوں نے $1 ارب کا فنڈ قائم کیا تھا، جس میں اقوام متحدہ کے مطابق اب تک صرف $1 لاکھ جمع ہوئے ہیں۔
ایپل نے آئی پیڈ کا نیا ورژن آئی پیڈ 2 متعارف کرایا ہے اور کہا ہے کہ یہ دنیا کا سب سے پتلا آئی پیڈ ہے۔ تفصیل کے ساتھ معصومہ ملک۔
یہ آئی پیڈ 6.1 ملی میٹر موٹا ہے اور اس میں ٹچ آئی ڈی فنگر پرنٹ سینسر نصب کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں پہلی بار اینٹی ریفلیکٹیو کوٹنگ استعمال کی گئی ہے جو دن کی روشنی میں بھی سکرین کو سہولت سے دیکھنے میں مدد دیتی ہے۔ تاہم بعض ماہرین نے سوال اٹھایا ہے کہ آیا یہ نئے فیچر آئی پیڈ کی فروخت میں آنے والی کمی کو روکنے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ ایپل کے مطابق اس نے جون تک کی سہ ماہی میں 1.33 کروڑ آئی پیڈ فروخت کی ہے۔ یہ گزشتہ سال اسی سہ ماہی کے مقابلے پر 9% کی کمی ہے۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے اپنے لوگ ہی نہیں ہیں یہاں پر، ہم لوگوں سے بچھڑے ہوئے ہیں۔
میرے بھائی سردار دارو خان ابابکی کو 28 دسمبر 2010 کو سریا مل کالونی سے خفیہ ایجنسی کے اہلکاروں نے اٹھا لیا ہے۔
بلوچستان کے لاپتہ افراد کے رشتہ دار،
میرے بھائی کو اور وہ تمام بلوچستان کو منظر عام پہ لے کر آؤ۔ اس ملک میں قانون آئین بنا ہوا ہے، عدالتیں موجود ہیں، تو آپ ان کو عدالت میں پیش کرنے۔
باخبر رہنے کے لیے سربین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں جب کبھی خوبصورتی اور خاص طور پر خواتین کی خوبصورتی کا ذکر ہوتا ہے یا تصور ہوتا ہے تو اس میں سب سے پہلا معیار گوری رنگت کا ہوتا ہے، یعنی گورا رنگ، بڑی یا نیلی آنکھیں، کھڑے نقش۔ جی ہاں، یہ وہی سوچ ہے اور اکثر یہ سوچ خواتین اور لڑکیوں میں بھی گھر کر جاتی ہے، جس کے لیے وہ مختلف طریقے اپناتی ہیں رنگت گوری کرنے کے لیے۔ لیکن اس خیال کو نفی کرنے والی ایک تنظیم سے وابستہ اداکارہ نندیتا داس کیا کہتی ہیں؟
پریشر، چاہے وہ ڈائریکٹر پروڈیوسر کا ہو، آڈینس کا ہو، یا ان سب کا ایک نیکسس والا پریشر ہو، وہ پروگریسیولی گوری ہو گئی ہیں۔ تو اب وہ کہ گوری ہو گئی ہیں، مطلب چاہے وہ میک اپ سے ہو، چاہے سرجیکلی ہو، چاہے پروڈکٹ سے ہو، چاہے فوٹو شاپ سے ہوں، چاہے ڈیجیٹل اس سے ہوں، کئی طریقوں سے ہو گئے۔ تو اب وہ اسی لیے وہ کیمپین کا فیز ہو نہیں سکتی ہیں، کیونکہ دے آر نو مور ریئلی ڈارک اینڈ ڈسکی۔
اس گفتگو کی تفصیل آپ سن سکیں گے ذرا دیر بعد۔ پہلے بات کرتے ہیں سیربین کی بڑی خبر کی۔ سندھ ہائی کورٹ میں، پاکستان میں سندھ ہائی کورٹ نے کراچی شہر کے نزدیک چین کے تعاون سے تعمیر ہونے والے ایٹمی بجلی گھروں کے منصوبے پر کام روک دیا ہے۔ سول سوسائٹی نے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ درخواست گزار پروفیسر ہود بھائی کا کہنا ہے کہ چین کے تعاون سے بننے والے اس منصوبے کے نتائج قیامت خیز ہو سکتے ہیں۔ مزید تفصیل بتانے کے لیے اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ثقلین امام۔ جی ثقلین،
نصرت جو وکیل ہیں ان درخواست گزاروں کے، جن میں شامل ہیں شمیم عبید چنائے جن کو آسکر ایوارڈ بھی ملا تھا، ڈاکٹر پرویز ہود بھائی جن کا آپ نے ابھی نام لیا، ڈاکٹر اے ایچ نیئر یہ بھی ماہر طبیعت ہیں، اور عارف بلگرامی، یہ سب سول سوسائٹی کے لوگ ہیں جنہوں نے سندھ ہائی کورٹ میں یہ پٹیشن داخل کی تھی اور اس پر فیصلہ کیا چیف جسٹس مقبول باقر نے، اور دو رکنی بینچ تھا، اور انہوں نے ان کے درخواست پر یہ فیصلہ دیا ہے کہ ابھی اس پر کام روک دیا جائے، جو کراچی میں کینب کے پاس کر کے جو جوہری انرجی کے، جوہری ٹیکنالوجی کے ذریعے جو دو بجلی گھر بنائے جا رہے تھے، جن میں ایک ایک جو تھا وہ 1100 میگا واٹ کا تھا، اور یہ چائنا کی کمپنی بنا رہی تھی، اور ان لوگوں کا کہنا تھا کہ چائنا کی کمپنی جو ہے یہ اپنے معیار کے لحاظ سے کافی بدنام ہے، اور دوسری کہ یہ ٹیکنالوجی جس کے تحت یہ بنا رہے ہیں
جی،
یہ خود ابھی تک چین میں اس کا استعمال نہیں ہوا ہے۔ تو ان کے وکیلوں نے یہ مطالبہ کیا تھا عدالت سے کہ اس پلانٹ کو مکمل طور پر غیر قانونی قرار دے کر اس کی پابندی، اس کی تعمیر پر پابندی لگا دی جائے۔
شکریہ ثقلین۔ مزید تفصیل جاننے کے لیے میں نے آپ سے تھوڑی دیر پہلے ہی درخواست گزار ڈاکٹر پرویز ہود بھائی سے بات کی، ان کا کہنا تھا۔
اس سال کے شروع میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ دو ایسے ایٹمی بجلی گھر کراچی کے ساحل پہ بنائے جائیں گے جو چین سے خریدے ہوئے ہیں، اور چین کے ساتھ مذاکرات طے ہو چکے اور یہ فیصلہ ہو گیا کہ یہ وہاں پر نصب کیے جائیں گے۔ لیکن جب لیکن اگر اس چیز کو غور سے دیکھا جائے تو یہ کوئی اتنی دانش مندی نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا میں مختلف جگہوں پر ایٹمی حادثات ہوئے ہیں، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ 2011 میں فکوشیما میں ایک زبردست اس طرح کا حادثہ ہوا تھا جس سے پورا جاپان لرز گیا۔ تو اگر کراچی کے ساحل پر ایک ایسا بجلی گھر بنایا جا رہا ہے جو کہیں اور دنیا میں نہیں بنایا گیا ہے، اور جو آپ سمجھ لیجئے کہ ایک ایٹمی تجربہ ہے
جی
کراچی کے شہریوں کے اوپر، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انتہائی نامناسب بات ہے۔ لہٰذا ہم نے سندھ ہائی کورٹ میں یہ اپیل جمع کرائی
جی.
کہ اس کو اس وقت تک روکا جائے جب تک کہ کراچی کے انخلا کے لیے ایک خاطر خواہ بندوبست نہ ہو.
اچھا تو یہ بتائیں کہ کیا چین کے اندر اس نئے ڈیزائن کے جوہری پاور پلانٹ کی تعمیر کی گئی ہے, وہاں ہیں کیا پہلے سے ایسے ہی, اگر ہیں تو وہاں اس بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟
اس قسم کا ایٹمی پاور پلانٹ کہیں بھی نہیں لگایا گیا ہے, تعمیر نہیں ہوا ہے, اور چین بھی اس میں شامل ہے. نہ صرف یہ کہ چین میں اس طرح کا اب تک نہیں کوئی بنایا گیا, لیکن مستقبل میں بھی ایسا نہیں ہوگا. چین میں جو دوسرے ایٹمی بجلی گھر بنائے جائیں گے وہ اس ڈیزائن کے نہیں ہوں گے, وہ کسی اور ڈیزائن کے ہوں گے جو اس سے بہتر ہے. لہذا اے سی پی 1000 کہیں بھی دنیا میں نہیں تعمیر ہوا ہے, یہ محض ایک تجربہ ہے اور بڑا مہنگا تجربہ ثابت ہو سکتا ہے. ایک تو یہ کہ اس ان دو بجلی گھروں کی قیمت کوئی تقریباً $10 ارب ہے, $10.5 ارب
جی.
لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ان میں کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے کسی بھی وجہ سے, وہ وجہ سونامی ہو سکتی ہے جیسا کہ فوکوشیما میں ہوا تھا, زلزلہ ہو سکتا ہے, دہشت گردی کا کوئی واقعہ ہو سکتا ہے, یا کوئی اور خرابی ہو سکتی ہے جس طرح چرنوبل میں ہوئی تھی
جی.
اگر کچھ اس طرح کا ہوتا ہے تو کراچی کے لوگ پھر کہاں جائیں گے, کیونکہ جو تابکاری پھیلے گی اور ہوا کے دور سے جو تابکاری شہر کی طرف آئے گی اس سے تو پھر بچنے کا امکان نہیں ہوگا.
تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ چین کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ قابل بھروسہ نہیں ہے؟ آخر چین بھی تو جوہری پاور پلانٹس بناتا ہے نا.
میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ چین کے پاور پلانٹ خراب ہیں, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کراچی شہر کے نزدیک جہاں اتنی بڑی آبادی ہے, 20 ملین کی آبادی ہے, 2 کروڑ کی آبادی ہے کہ اگر وہاں پر کوئی حادثہ ہوتا ہے کسی بھی وجہ سے تو پھر اس کے جو نتائج ہیں انتہائی بھیانک ہوں گے. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ چین نے خود اس طرح کے نیوکلیئر پاور پلانٹ اپنی سرزمین پر اب تک نہیں بنائے.
جو جوہری توانائی کی بین الاقوامی نگراں ادارے ہیں, جو IAEA, کی کیا یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اس طرح یا پھر کوئی غیر معیاری جوہری پاور پلانٹس کی تعمیر کو روکے؟
اول تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو پاور پلانٹ یہاں نصب کیے جائیں گے وہ غیر معیاری ہیں, لیکن میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ اب تک کہیں بھی بنائے نہیں گئے اور نہ ہی بنائے جائیں گے پاکستان کے علاوہ. جہاں تک IAEA کا تعلق ہے, یہ IAEA کے مینڈیٹ میں آتا ہی نہیں کہ وہ تمام نیوکلیئر پاور پلانٹس کے ڈیزائنز کی چھان پھٹک کریں اور یہ طے کرے کہ کون سا بننا چاہیے اور کون سا نہیں بننا چاہیے, کون سا محفوظ ہے اور کون سا غیر محفوظ ہے. یہ IAEA کے مینڈیٹ کے تحت آتا ہی نہیں.
یہ بتائیں کہ دنیا میں کیا کوئی گائیڈ لائنز ہیں کہ جوہری پاور پلانٹ جو ہے وہ انسانی آبادیوں سے کتنے فاصلے پر تعمیر کیے جائیں؟
مختلف ممالک میں اس کے مختلف حدود لگائے گئے ہیں. ایک زمانہ تھا جب آپ نزدیک بنا بھی سکتے تھے, جیسا کہ نیو یارک میں اب بھی نیوکلیئر پاور پلانٹس ہیں جو شہر سے زیادہ دور نہیں ہیں, لیکن جب سے یہ واقعات ہونے لگے, حادثات ہونے لگے, تو اس وقت امریکہ کے نیوکلیئر ریگولیٹوری کمیشن نے یہ طے کیا کہ ایک مناسب فاصلے پر جو 20 میل بھی ہو سکتا ہے اور 30 میل بھی ہو سکتا ہے, اس سے کم فاصلے پر شہر کے نزدیک کوئی نیوکلیئر پاور پلانٹ تعمیر نہیں کیا جا سکے گا.
یہ تھے ڈاکٹر پرویز ہود بھائی, جو کراچی کے نزدیک جوہری پاور پلانٹ کے حوالے سے اپنے خدشات ظاہر کر رہے تھے, جس میں ایک خطرہ زلزلہ بھی ہے, اور پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے بہت سارے علاقے زلزلے کے حوالے سے خطرناک زون میں واقع ہیں. ماہرین ارضیات نے جہاں اس بات پر تشویش کا اظہار کیا ہے کہ خطرناک زون میں واقع ان علاقوں میں شدید زلزلے آ سکتے ہیں, وہیں ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس مناسبت سے کوئی تیاری بھی نہیں کی گئی ہے. تفصیل بتا رہے ہیں کوئٹہ سے محمد کاظم.
ماہرین ارضیات نے تشویش کا اظہار کوئٹہ میں منعقد ہونے والے ایک سیمینار میں کیا, جس کا اہتمام پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے اقوام متحدہ اور بلوچستان یونیورسٹی کے تعاون سے کیا تھا۔ ماہرین کے مطابق بلوچستان کے بہت سارے علاقے زلزلوں کے خطرناک زون میں واقع ہیں۔ اس حوالے سے بلوچستان یونیورسٹی کے ماہر ارضیات ڈاکٹر دین محمد کا کہنا تھا۔
بلوچستان کے اندر ایک فالٹ گزر رہی ہے جو چمن سے لے کر کے لزبیلا تک جا پہنچتی ہے، اور پھر یہ سمندر میں بھی، یہ فالٹ کی صورت میں سمندر میں بھی موجود ہے۔ تو جو علاقے اس وقت زلزلوں کی زد میں رہیں گے وہ چمن سے نارتھ میں چمن کا علاقہ ہے، پھر خزدار کلات کا علاقہ ہے، لسبیلا۔
ڈاکٹر دیم احمد کہتے ہیں کہ ان علاقوں کے علاوہ گوادر سمیت بلوچستان کا ساحلی علاقہ بھی خطرناک سونامیوں کے زد میں آ سکتا ہے،
اور مکران کا پورا بیلٹ جو ہے وہ 1945 میں جو سونامی آئی تھی، ارتھکویک بھی آئی تھی، وہ کوئی 900 کلومیٹر کا ایک سبڈکشن زون ہے جو کہ اس میں مسلسل خطرہ رہتا ہے کہ اس میں زلزلہ بھی آ سکتا ہے اور سونامی بھی۔
گزشتہ سال ستمبر میں آواران کے علاقے کو ایک تباہ کن زلزلے نے بری طرح سے متاثر کیا تھا۔ اس زلزلے میں 380 سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے۔ آواران کے زلزلے کے بعد اب بلوچستان کے کون سے علاقے زلزلے کے حوالے سے زیادہ خطرناک ہو گئے ہیں، اس بارے میں ڈاکٹر دیم احمد کا کہنا ہے۔
آواران میں جو ارتھکویک آیا ہے اس میں لسبیلا اور لسبیلا سے کا علاقہ ہے، اور خزدار اور اس علاقے میں سیزمک گیپس کافی عرصے سے یہاں پہ بڑے زلزلے نہیں آئے، تو یہ زیادہ خطرناک ہو گئے ہیں یہ علاقے۔
اس سیمینار کے دوران ماہرین نے بتایا کہ زلزلوں کے حوالے سے بلوچستان کا دارالحکومت کوئٹہ بھی ایک خطرناک علاقے میں موجود ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جاپان میں مارچ 2011 میں آنے والے زلزلے اور سونامی کے بعد جس میں فوکوشیما پاور پلانٹ کو نقصان پہنچا تھا، دنیا بھر میں جوہری پاور پلانٹس کے خلاف مظاہرے دیکھنے میں آئے۔ ایسے پلانٹوں کی شدید مخالفت کرتے ہوئے لوگوں نے انہیں بند کرنے کے مطالبات کیے تھے۔ اس بارے میں میں نے پاکستان میں جوہری امور اور طبیعت کے ماہر ڈاکٹر اے ایچ نیئر سے بات کی اور پوچھا کہ اس وقت دنیا میں جوہری پاور پلانٹس کی تعمیر کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں کیا رجحانات ہیں۔
اس میں ملے جلے رجحانات ہیں۔ بعض ممالک بڑی شدید ضرورت محسوس کرتے ہیں اپنے پاس توانائی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے جوہری پلانٹ لگانے کے لیے مجبور ہیں، جیسے جن کے پاس اصل میں ترقی کی رفتار بہت تیز ہے ان کو توانائی کی ضرورت بھی بہت زیادہ ہے، تو چین ہے، کوریا ہے، تائیوان ہے، اور ہندوستان ہے
جی،
ان لوگوں کو توانائی کی بڑی شدید ضرورت ہے، اس وجہ سے وہ ہر قسم کے وسائل استعمال کرنا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ جوہری توانائی بھی وہاں پہ بہت تیزی سے پروان چڑھ رہی ہے۔ لیکن ملے گی رجحان، میں نے اس لیے کہا کہ یورپ اور امریکہ میں اس کے بالکل برعکس ہے۔ امریکہ میں پچھلے 40 سال سے کوئی نیا پلانٹ نہیں لگا، اور یورپ میں تو کئی ممالک نے باقاعدہ چلتے ہوئے پلانٹ بھی بند کر دیے
جی۔
جرمنی جیسے ملک نے اپنے ملک کو بالکل نیوکلیئر پاور فری ملک بنانے کا تہیہ کر لیا ہے، وغیرہ وغیرہ
جی۔
اور اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ توانائی کے جو متبادل ذرائع ہیں ان کو استعمال کرنے کی طرف اب زیادہ رجحان ہے، کیونکہ ان کی قیمت کم ہوتی چلی جا رہی ہے، جبکہ نیوکلیئر پلانٹس کی قیمت بہت کم نہیں ہوئی ہے، اور اس کی بجلی ابھی بھی لمبی مدت میں مہنگی پڑتی ہے۔
تو یہ بتائیں نیر صاحب کہ آپ نے کہا کہ کچھ ممالک جن کو ضرورت زیادہ ہے بجلی کی، توانائی کی، تو وہ ابھی بھی لگا رہے ہیں، تو امریکہ اور دوسرے مغربی ممالک میں جوہری پلانٹس کے علاوہ اور کیا رجحانات ہیں، کس طرح سے توانائی حاصل کر رہے ہیں؟
سب سے بڑا رجحان جس کی طرف آج کل بہت زیادہ، جس میں بہت زیادہ ترقی ہو رہی ہے، وہ ہوا کی بجلی کا ہے، ونڈ انرجی کا ہے۔ یہ سمجھیے کہ صرف ایک سال میں، پچھلے 2013 میں امریکہ میں ونڈ انرجی کے 13,000 میگا واٹ کے نئے پلانٹ لگے۔ یورپ میں بھی ایک سال میں 2013 میں 12,000 میگا واٹ کے نئے پلانٹ لگے
جی۔
یہی صورتحال چین میں بھی ہے، جہاں پہ سن 2013 میں 13,000 मेगावाट के हवा के से बिजली के प्लांट लगे, तो पिछले एक साल में तमाम दुनिया में हवा से बिजली पैदा करने के प्लांट जो है वो तकरीबन कोई 45,000-50,000 मेगावाट के लगे, जबकि न्यूक्लियर पावर प्लांट बमुश्किल 5,000 मेगावाट के
तो
दुनिया
जी ये बताएं, इसके बावजूद भी जौहरी पावर प्लांट्स को तवानाई हासिल करने का साफ और अच्छा जरिया क्यों कहा जाता है?
साफ तो इस वजह से है कि जो फिजाई आलूदगी के जो जरिए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह किस्म की चीजें, वो इससे पैदा नहीं होती, वो हवा के प्लांट से भी पैदा नहीं होती। लेकिन अगर कोयला इस्तेमाल करें या तेल इस्तेमाल करें तो उससे फिजाई आलूदगी बहुत ज्यादा होती है। उनके मुकाबले में, तेल और कोयले वगैरह के मुकाबले में, न्यूक्लियर को फिजाई आलूदगी पैदा ना करने वाला वसीला करार दिया जाता है, जिसकी वजह से उसको साफ समझते हैं।
ये थे पाकिस्तान में जौहरी उमूर के माहिर डॉक्टर A.H. नय्यर। उधर भारत ने हाल ही में अमेरिका से जौहरी पावर प्लांट्स की तामीर के मंसूबों के मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। इस बारे में मैंने भारत में जौहरी तवानाई के मुखालिफ एक्टिविस्ट प्रफुल्ल बिदवाई से बात की और पूछा कि क्या भारत में जौहरी पावर प्लांट्स की तामीर की समझबूझ रखने वालों को इन पर तश्वीश है।
फुकुशिमा के बाद अब पूरे दुनिया में न्यूक्लियर पावर ये घटती जा रही है और उसका कोई फ्यूचर नहीं। इसके बारे में लोग बहुत चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि इतने हैजर्ड जापान जैसे देश में अगर नहीं हो वो कब्जे में ला पाए तो पाकिस्तान इंडिया में क्या करेंगे।
जी ये तो, बताएं कि क्या भारत में भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की तामीर की जो समझबूझ रखने वाले लोग हैं उन्हें किसी तरह की कोई तशवीश या कंसर्न है?
बिल्कुल है, वो समझते हैं कि ये यहाँ भी इन पर पाबंदी लगाई जाए और यहाँ एंटी न्यूक्लियर मूवमेंट काफी चल रहा है, जगह जगह जहाँ भी प्लांट प्लान कर रहे हैं वहाँ लोगों का आम जनता का रेजिस्टेंस बहुत है, चाहे वो हरियाणा में हो, गुजरात में हो, महाराष्ट्र में हो, तमिलनाडु में हो, तो जगह जगह लोग इसका एक इसकी खिलाफत कर रहे हैं।
ठीक है,
मैं समझता कि ये हमारे लिए अच्छी बात है कि पाकिस्तान में इस पर पाबंदी लगाई।
जी ये बताएं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट से भारत में किस किस्म का खतरा हो सकता है? क्या चेर्नोबिल जैसे हादसे का खतरा है किसी तरह से या किसी और किस्म का?
सभी प्लांट में है, वो सभी प्लांट में, चेर्नोबिल या फुकुशिमा जैसे जिस तरह कैटास्ट्रोफिक एक्सीडेंट है वो यहाँ भी हो सकता है और हमारा सेफ्टी का रिकॉर्ड बहुत बुरा है।
तो फिर ये बताएं कि भारत में इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की मुखालफत कम क्यों नजर आती है?
क्यों मुखालफत कम नजर नहीं आती, जगह जगह है, जैसे कूडमकुलम तमिलनाडु में पिछले 20 साल से चल रही है, इसके खिलाफ एक मूवमेंट चल रही है, बड़ी जबरदस्त चल रही है।
हाँ।
प्लांट शुरू होने के बावजूद भी वहाँ मूवमेंट अभी बंद नहीं हुई है और जहाँ भी नए प्लांट खुले जा रहे हैं वहाँ प्रपोजल्स है, वहाँ लोग इसका उसकी मुखालफत कर रहे हैं, जो जमीन नहीं दे रहे हैं और बहुत सारे मैस मूवमेंट वहाँ चल रहे हैं।
जी तो ये बताएं कि भारत में न्यूक्लियर पावर या भारत की कुल तवानाई का कितने फीसद है?
जी
भारत में जो न्यूक्लियर पावर की पावर है ना वो भारतीय तवानाई जो है, जो एनर्जी है भारतीय एनर्जी, उसका कितना फीसद है जो न्यूक्लियर पावर है?
सिर्फ 2% बिजली जो है, और बिजली भी पूरे एनर्जी सेक्टर का एक तिहाई हिस्सा है, मतलब ये बहुत ही कम है, 0.6% है, 0.7% है, जो कि एकदम बहुत ही कम है और इसके बिना हम तो इतने साल चला रहे हैं और अभी भी चलेंगे।
तो भी ये बताएं कि जो एनर्जी या तवानाई हासिल करने के और कौन कौन से बहुत ही पॉपुलर या मकबूल जराए हैं?
देखिए एक तो खास करके अभी रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब सोलर पावर, माइक्रो हाइड्रो इलेक्ट्रिक, विंड पावर। विंड पावर देखिए पिछले 10 साल में विंड पावर 20,000 से ज्यादा मेगावाट इंस्टॉल हो गए भारत में।
अच्छा।
जबकि न्यूक्लियर पावर इतने 60 साल के बाद भी 5,000 मेगावाट तक पहुंची नहीं है, तो ये 20,000 कहाँ और ये 5,000 कहाँ, उसमें सब्सिडी नहीं है, कुछ नहीं है अपने, और एकदम सेफ है और वैसे ही यहाँ सोलर पावर जो भारत ने अभी कुछ 7000 मेगावाट सोलर पावर इंस्टॉल की है, जो बढ़ के 20000 मेगावाट बनाने का प्लान है अगले 2-3 साल में, वो बन रही है, कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। और आज सोलर पावर जो पहले बहुत खर्चीली और महंगी चीज थी, वो आज कोल से और गैस से कम्पीट कर रही है।
भारत से ये थे जौहरी तवनाई के मुखालिफ एक्टिविस्ट प्रफुल्ल बिदवाई। सैरबीन, आप बीबीसी उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं।
खबरें और मौजूदात जो आपके लिए अहम हैं।
शुरू में हम कहते हैं रीजनेबल टारगेट, तो वो तो आपको अचीव करके सो जाएंगे आपके साथी जो हैं, तो इसलिए हमें उनको स्ट्रेस्ड ही रखना है।
कत्ल कत्ल है, ये गैरत के नाम पे कोई कत्ल नहीं है।
اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري وان احترم الدستور والقانون।
मेरे लिए तो आंखें खुल रही हैं, बिकॉज़ मैं पाकिस्तान में नहीं रहती।
बेहद दिलचस्प तजर्बा है ये।
तबसरे, तज़िये और आपके ख्यालात।
रियासत पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान को ये फैसला करना है कि ये दहशतगर्दी की जंग ये तालिबान ने जीतनी है या हुकूमत पाकिस्तान या पाकिस्तान के अवाम ने जीतनी है।
सऊदी अरब के लिए सिर्फ इस वजह से नहीं कि वहाँ शिया अक्सरियत है, बल्कि इस वजह से कि तेल के बड़े बड़े ज़खायर वहाँ मौजूद है।
हालात वाकयात से आगही के लिए सैरबीन और जहानुमा सुना कीजिए।
और अब खेल की खबरों के साथ सबानाज।
वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम और बोर्ड के दरमियान मुआवजों के तनाजे और इख्तलाफात की वजह से वेस्ट इंडीज ने अपना दौरा भारत मंसूख कर दिया है। इस फैसले का ऐलान वेस्ट इंडीज के कप्तान ड्वेन ब्रावो ने आज धर्मशाला में होने वाले चौथे एक रोजा क्रिकेट मैच से कबल किया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक वेस्ट इंडीज के क्रिकेट बोर्ड ने उसे मुतला कर दिया है कि खिलाड़ी फौरन वतन वापस लौट जाएंगे। बोर्ड का कहना है इस फैसले में खेल और खिलाड़ियों के मुस्तकबिल और दोनों बोर्ड के बाहमी रिश्तों को नजरअंदाज किया गया है। सीरीज में अभी 3 टेस्ट मैच, 1 वनडे इंटरनेशनल और 1 T20 मैच खेला जाना बाकी था। उधर पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमों के दरमियान 4 रोजा प्रैक्टिस मैच के तीसरे दिन के खेल के अख्तिताम पर पाकिस्तान ने अपनी दूसरी इनिंग्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 306 रन बना लिए हैं। पाकिस्तान ए को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 338 रन की बढ़तरी हासिल है और दूसरी इनिंग्स में उसकी 7 विकेटें बाकी हैं। सुल्तान ऑफ जौहर जूनियर हॉकी टूर्नामेंट में कल हॉकी के सेमीफाइनल मुकाबलों के पहले मैच में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से, दूसरे मैच में पाकिस्तान का मुकाबला मेजबान मलाइशिया से है और तीसरे मैच में न्यूजीलैंड का सामना फाइनल में रसाई हासिल करने वाली इंग्लैंड की हॉकी टीम से है। हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल इतवार को होगा। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के मैनेजर पैट हॉवर्ड ने कोच लीमन डारन की ऑस्ट्रेलिया के साथ मुआहदे में मजीद 1 साल तौसी की तस्दीक कर दी है। 44 साला लीमन की जून 2017 तक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट कोच की हैसियत बरकरार रहेगी। वाज़ेह रहे ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम वनडे रैंकिंग में सरे फहरिस्त है। बैन अल-अक़वामी एथलेटिक्स फेडरेशन अवार्ड के 10 दावेदारों में शामिल अमरीकन एथलीट जस्टिन गैटलिन का नाम साल के बेहतरीन एथलीट्स के लिए होने वाले आखिरी चुनाव के लिए 3 नामों में शामिल नहीं है।
खेल की खबरों के साथ ये थी सबानाज। यूएन के सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने एबोला का मुकाबला करने के लिए मजीद फंड्स की अपील की है। इस खबर की तफसील और एबोला से मुतालिक मजीद मालूमात और खबरों के लिए आप आ सकते हैं bbcurdu.com पर। यहाँ प्रोग्राम के निस पर वक्त हुआ है अहम आलमी खबरों के खुलासे का। सुनिए जहीरुद्दीन बाबर की जबानी।
پاکستان میں سول سوسائٹی کی تنظیموں نے سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے، جس میں عدالت نے کراچی میں 2 نئے جوہری بجلی گھروں کی تعمیر عارضی طور پر بند کرنے کا حکم دیا تھا۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورس ایف سی نے الزام عائد کیا ہے کہ ایرانی سیکیورٹی فورسز نے بلا اشتعال سرحد پار فائرنگ کی ہے، جس کے نتیجے میں ایف سی کا 1 اہلکار ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے ہیں۔ ادھر قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں پاکستانی فوج کی تازہ کارروائیوں میں 10 شدت پسند مارے گئے ہیں۔ مغربی افریقہ میں ایبولا کی وبا کے خلاف لڑنے والی رضاکار تنظیم ایم ایس ایف نے کہا ہے کہ اس سلسلے میں اب تک کی گئی امدادی کوششیں کامیاب ثابت نہیں ہو پا رہیں۔ نائجیریا کی فوج نے اسلامی شدت پسند تنظیم بوکو حرام کے ساتھ فائر بندی کا معاہدہ کرنے کے لیے رضامندی کا اظہار کیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ کے لیے بی بی سی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے قبائلی علاقے خیبر جنسی میں حکام کا کہنا ہے کہ 12 سب ڈویژن کے علاقوں میں شدت پسند تنظیموں کے خلاف جاری آپریشن خیبر ون کے دوسرے روز سیکیورٹی فورسز کی جانب سے تازہ کارروائیاں کی گئی ہیں، جس میں 10 عسکریت پسندوں کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں۔ پشاور سے رفت اللہ اورکزئی۔
فاٹک کی سیکرٹری برائے لا اینڈ آرڈر شکیل قادر نے بی بی سی کو تصدیق کی کہ باڑہ سب ڈویژن میں خیبر ون کے نام سے باقاعدہ آپریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے، جس میں فوج اور فرنٹیئر کور کے دستے حصہ لے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خیبر ون ٹارگیٹڈ آپریشن ہے جو باڑہ کے علاقوں کجوری پلینز اور برکمبر خیل میں کیا جا رہا ہے۔ شکیل قادر کے مطابق آپریشن کے باعث اب تک علاقے سے 375 خاندانوں نے گھر بار چھوڑ کر اورکزئی ایجنسی کے راستے سے ہنگو اور دیگر محفوظ مقامات کی طرف نقل مکانی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بے گھر افراد کی کل تعداد 3000 کے لگ بھگ بتائی جاتی ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ متاثرین کے لیے ہنگو میں پہلے سے قائم پناہ گزین کیمپ میں رہنے کا بندوبست کیا گیا ہے، لیکن ابھی تک وہاں کوئی متاثرہ خاندان نہیں جا سکا ہے۔ دریاسنا مقامی لوگوں نے بتایا کہ باڑہ میں گزشتہ 2 دنوں سے کرفیو نافذ ہے اور علاقے کی طرف آنے جانے والے تمام راستوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آکا خیل، سپا اور ملک دین خیل کے علاقوں میں لشکر اسلام اور دیگر عسکری تنظیموں کے مراکز پر فضائی حملے کیے جا رہے ہیں۔ ادھر اطلاعات ہیں کہ آج ہونے والی سیکیورٹی فورسز کی تازہ کارروائیوں میں 10 عسکریت پسند مارے گئے ہیں، تاہم سرکاری طور پر اس بات کی تصدیق نہیں کی جا سکی ہے۔ اس سلسلے میں پشاور میں فوج کے شعبہ تعلقات عامہ سے بار بار رابطے کی کوشش کی گئی، لیکن کامیابی نہیں ہو سکی۔ اس کے علاوہ فوج کی طرف سے بھی آپریشن خیبر ون کے حوالے سے تاحال کوئی باقاعدہ اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ گزشتہ روز وادی تیرہ میں ہونے والی فضائی کارروائیوں میں فوج کے دعوے کے مطابق کم سے کم 21 عسکریت پسند مارے گئے تھے، جبکہ ان کے 5 ٹھکانوں کو بھی تباہ کر دیا گیا تھا۔ خیال رہے کہ گزشتہ کچھ عرصہ سے پشاور اور آس پاس کے علاقوں میں بدخوری، ٹارگٹ کلنگ اور اغوا برائے تاوان کے واقعات میں خطرناک حد تک اضافہ دیکھا جا رہا تھا۔ حکام اور سیکیورٹی اداروں کی طرف سے ان واقعات کا الزام باڑہ میں سرگرم شدت پسندوں پر لگایا جاتا رہا ہے۔ رفت اللہ اورکزئی، بی بی سی، پشاور۔
اور اب ذکر ایبولا کا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے ایبولا کا مقابلہ کرنے کے لیے مزید فنڈز کی غرض سے ایک اور اپیل کی ہے۔ ادھر امدادی ادارے میڈیسن سان فرنٹیئرز نے ایبولا کے سدباب کی کوششوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں سرمایہ سے زیادہ افرادی قوت کی ضرورت ہے۔ ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے معصومہ ملک سے۔
اقوام متحدہ کی احتیاط کی اپیل پر امدادی ادارے ایم ایس ایف کا کہنا ہے کہ احتیاط اور عملے کی تعیناتی کے حالیہ وعدوں نے متاثرہ علاقوں میں وبا کے سدے باب کی کوششوں پر کوئی خاطر خواہ اثر نہیں ڈالا۔ ایم ایس ایف کے ایک سینئر اہلکار کرسٹوفر سٹوکس کا کہنا ہے کہ ابھی تک ان کے رضاکار ہی متاثرہ افراد کی دیکھ بھال کا بوجھ برداشت کر رہے ہیں۔ یہوم نیوٹن، جو کہ گنی میں ایم ایس ایف کے امدادی کاموں کے نگران ہیں، کا کہنا ہے کہ انہیں امدادی سرگرمیوں کے لیے مزید رضاکاروں کی ضرورت ہے۔
ہمیں یہاں امدادی کاموں کے لیے مزید لوگوں کی ضرورت ہے۔ ہمیں مالی مدد نہیں چاہیے، ہمیں لوگوں کی ضرورت ہے۔ ہمیں امداد نہیں، افرادی قوت چاہیے۔ ہمیں یہاں لوگ چاہیے جو متاثر علاقوں میں ذمہ داریاں لیں، اور ہم صحت کے معاملات دیکھ رہے ہیں، وہ تو صرف ذمہ داریوں کا ایک حصہ ہے۔
اس سے قبل اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری بان کی مون نے بین الاقوامی برادری سے مزید احتیاط کی اپیل کی تھی اور کہا کہ مدد کے لیے صرف الفاظ کافی نہیں ہیں۔
درجنوں ممالک اس معاملے میں اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، لیکن ہمیں وعدوں کو حقیقت کر کے دکھانا ہے۔ ہمیں مزید ڈاکٹروں، نرسوں، طبی آلات اور علاج کے لیے مراکز چاہیے۔ میں بین الاقوامی برادری سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس کے لیے $1 ارب کی رقم جمع کریں تاکہ ہم 1 دسمبر تک اپنا مطلوبہ ہدف پورا کرتے ہوئے انتقال مرض کی شرح میں کمی کر سکیں۔
ایبولا کو پھیلنے سے روکنے کی کوششوں میں عالمی ادارہ صحت ڈبلیو ایچ او نے ان ممالک کی فہرست تیار کر لی ہے جہاں ایبولا پھیلنے کے خدشات ہو سکتے ہیں۔ گنی بساؤ، سینیگال، مالی، نائجیریا، گھانا، گمبیا، سوڈان اور کانگو سمیت 15 ممالک ڈبلیو ایچ او کی اس فہرست کا حصہ ہیں۔ ڈاکٹر ایزابیل نٹل کا کہنا ہے کہ یہ وہ ممالک ہیں جہاں کی یا تو سرحدیں متاثرہ ممالک سے ملتی ہیں یا ان کے درمیان سفری اور تجارتی تعلقات زیادہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مغربی افریقہ میں وبا ایک خوفناک صورت اختیار کرتی جا رہی ہے۔
ایبولا کے لیے مزید فنڈز کی اپیل، تفصیل بتا رہی تھی معصومہ ملک۔
گورے رنگ کا زمانہ کبھی ہوگا نہ پرانا، گوری ڈر تجھ کس کا ہے، تیرا تو رنگ گورا ہے، تیرا تو رنگ گورا ہے۔
یہ گانا صرف گانا نہیں بلکہ ایک مخصوص معاشرے کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ جی ہاں، جہاں لڑکیوں کی گوری رنگت ہی ان کی خوبصورتی کا معیار تصور کیا جاتا ہے، اور لڑکیاں اور خواتین بھی رنگ گورا کرنے کے لیے مصنوعی طریقے استعمال کرتی ہیں اور گورا لگنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے خیال میں ڈارک از بیوٹیفل۔ ایسی ہی ایک تنظیم ہے ویمن آف ورتھ، جس کا مقصد عورتوں میں یہ احساس پیدا کرنا ہے کہ عورت ہونا ہی اپنے آپ میں ایک باعث فخر بات ہے۔ نندیتا داس، جو کہ ایک بالی ووڈ اداکارہ ہیں اور اس تنظیم سے بھی وابستہ ہیں، ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنی سانولی رنگت کی وجہ سے اس تنظیم کا فیس بن چکی ہیں۔ جی ہاں، میں نے نندیتا داس سے بات کی اور پوچھا گورے رنگ کے بارے میں۔
نہیں، خوبصورت ہو سکتے نہیں، مجھے لگتا ہے ہوتے ہیں، کیونکہ خوبصورتی اندرونی اور باہری، مطلب آپ جو کام کرتے ہیں، جو سوچتے ہیں، آپ کا سوبھاؤ کیسا ہے، آپ لوگوں کے ساتھ کیسے مل بیٹھ کے ہنستے، آپ کی اسمائل کیسی ہے، آپ کی آنکھیں کیسی ہیں، ہر چیز سے خوبصورتی ہوتی ہے۔ پر رنگ کو ہی ایک اتنا زیادہ امپورٹنس دے دی گئی ہے کہ، اور یہ بتا دیا گیا ہے کہ بھائی جو گورے ہیں وہ خوبصورت ہیں، اور دنیا میں تو ایسے کتنے لوگ ہیں جو گورے نہیں ہیں، تو کیا وہ سب اپنے آپ کو چھوٹا یا کم سمجھیں؟ تو ایک بہت ہی عجیب سی ایک سچویشن ہو گئی، اور اس کا پورا فائدہ اٹھایا ہے ہماری کاسمیٹک انڈسٹری نے، جس کو ایک بہت بڑی مارکیٹ مل گئی ہے کہ بھئی ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو کم سمجھ رہے ہیں، یا ایسے لوگ ہیں جو سانولے ہیں یا جو کالے ہیں ان کو کم سمجھ رہے ہیں۔ تو اس چیز کا فائدہ اٹھا کر، ایک طرح سے اس پریجڈس کا فائدہ اٹھا کر کیش کر رہے ہیں اپنے پروڈکٹس کے ذریعے۔
آپ دنیا بھر میں گھومی ہیں، اس کیمپین سے آپ جڑی ہوئی ہیں، وابستہ ہیں، تو یہ گورے رنگ کی خواہش مردوں میں ہوتی ہے، عورت کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ وہ گوری نظر آئے؟
زیادہ تر تو عورتوں میں ہے، اور عورتوں کو ہی اس چیز کے لیے دبایا گیا، کیونکہ کہیں یہ اگر آپ دیکھیں، اس کا تعلق عورتوں کی جنرلی جو سماج میں، ہماری سوسائٹی میں جو پوزیشن ہے، اس سے اس کا تعلق ہے، کیونکہ عورتوں کو آبجیکٹیفائی کیا گیا۔ آپ فلموں میں بھی اگر دیکھیں، عورتوں کو زیادہ خوبصورت ہونا ہوتا ہے، ان کے بال ایسے ہونے چاہیے، ان کا رنگ روپ ایسا ہونا چاہیے، اچھا ڈانس کر لیں وہ، تو ایک آبجیکٹیفیکیشن عورتوں کا زیادہ ہوا ہے۔ اسی لیے فیئر اینڈ لولی یا جس طرح کے کریمز، جو پرانے کریمز بھی ہیں 70s سے جو چلے آ رہے ہیں، وہ سارے بھی عورتوں کے لیے۔ اب کیونکہ تھوڑا سا مردوں کا بھی آبجیکٹیفیکیشن ہو رہا ہے کہ بھئی آدمی بھی ایسا لگنا چاہیے، یا وہ بھی فلموں کے ذریعے 6 packs 8 packs باڈی ہونی چاہیے، تو اس کے ساتھ ساتھ اب یہ فیئر اینڈ ہینڈسم اور اس طرح کے کریمز بھی آنے لگے ہیں۔ پر پھر بھی جو دباؤ ہے خوبصورت لگنے کا، وہ عورتوں پہ زیادہ ہے، کیونکہ آپ کی آڈینس زیادہ تر ڈومینیٹڈ ہے میل آڈینس سے۔ مطلب یہ نہیں کہ عورتیں نہیں دیکھتی، پر زیادہ تر جو مین ہیں وہ ڈیسائڈ کر رہے ہیں، یا ان کی جو جس کو کہتے ہیں میل گیز زیادہ وہ آدمیوں کا ہے، تو آئی تھنک عورتوں پہ ہمیشہ دباؤ زیادہ ہی رہے گا۔
نہیں، ابھی آپ نے بھارتی فلموں کی یعنی بالی ووڈ کی بات کی، تو اس میں اکثر کوشش ہوتی ہے کہ ہیروئن کو گورا ضرور دکھایا جائے، چاہے وہ سانولی ہے یا جو بھی ہے، تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ پوری باڈی کو، کئی بار کہا جاتا ہے کہ پورے باڈی پہ میک اپ ہوتا ہے۔
باڈی پینٹ تو بہت کامن ہو گیا ہے۔ انفیکٹ اس کیمپین کا جو میں، مطلب آئی ہیو بیکم دا فیس آف دا کیمپین، جس کو کہتے ہیں بائی ڈیفالٹ، مطلب غلطی سے یا تھوپا گیا ہے، کیونکہ اور کوئی ڈارک ایکٹریس ہے ہی نہیں فلم انڈسٹری میں۔
بپاشا باسو بھی ہیں،
جو تھوڑی بہت تھی، مطلب جیسے بپاشا باسو ہیں، دیپیکا پڈوکونے ہیں، کاجول ہیں، جو تھوڑی بہت ڈارک ڈسٹ کی، جن جو شروعات کی فلموں میں رانی مکھرجی ہیں، اس طرح کی جو ایکٹریسز تھی، ایون پرینکا اگر آپ دیکھیں تو، وہ پروگریسولی فلموں میں اگر آپ دیکھیں تو وہ گوری ہوتی گئی ہیں۔ مطلب ان کی 3, 4, 5 فلموں کے بعد ان کا رنگ بدلتا گیا۔ آپ کاجول کی پہلی فلم دیکھیے اور اب دیکھیے، ریکھا جی جو ہیں ان کی پہلی فلم دیکھیے اور اب آپ دیکھیے، تو وہی پریشر، چاہے وہ ڈائریکٹر پروڈیوسر کا ہو، آڈینس کا ہو، یا ان سب کا ایک نیکسس والا پریشر ہو، وہ پروگریسولی گوری ہو گئی ہیں۔ تو اب وہ کہ گوری ہو گئی ہیں، مطلب چاہے وہ میک اپ سے ہو، چاہے سرجیکلی ہو، چاہے پروڈکٹ سے ہو، چاہے فوٹو شاپ سے ہوں، چاہے ڈیجیٹل اس سے ہوں، کئی طریقوں سے ہو گئے۔ تو اب وہ اسی لیے وہ کیمپین کا فیس ہو نہیں سکتی ہیں، کیونکہ دے آر نو مور ریئلی ڈارک اینڈ ڈسکی۔ شاید کرینہ اور ایشوریا سے شاید ان کو کمپیئر کریں تو پھر بھی کہا جا سکتا ہے، بٹ ان کے اپنے کمپلیکشن سے وہ کم سے کم 10 شیڈز گوری ہو گئی ہیں.
تو یہ بتائیں کہ اس وقت جو ہماری سوسائٹی ہے, جو معاشرہ ہے, اس میں جو ایک نئی نسل ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہ نئے بچے اس کمپلیکس سے آزاد ہیں یا ان پر ابھی بھی اس کا اثر ہے؟
اگر آپ دیکھیں, اگر پروڈکٹس کوئی اس کا انڈیکیٹر ہے تو پروڈکٹس تو بڑھ گئے ہیں. جب میں کالج میں تھی جتنے پروڈکٹس اس سے تو ہزار گنا بڑھ گئے ہیں مارکیٹ میں. اب تو آپ فیس واش, باڈی کریم, کچھ بھی, کوئی بھی اسکن پروڈکٹ خریدیے, اس میں ضرور کوئی وائٹنگ ایسپیکٹ اس میں ضرور بتاتے ہیں. تو جو 10 سیکنڈ کا فیس واش ہے اس سے بھی آپ گورا ہو جاتے ہیں. مطلب ایسے ایسے کلیمز ہیں, اور بلکہ کئی ڈرمیٹولوجسٹ سب کہنے لگ گئے ہیں کہ اس سے بہت اس کے سائڈ افیکٹس ہیں, اس میں ایسی ایسی چیزیں ڈالی جا رہی ہیں. کوئی چیز اگر آپ کو ایک دم سے گورا کر دے یا کلیم کرے, وہ آبویسلی اس میں کچھ بات تو ہوگی جو کہ سچ نہیں ہے, کیونکہ یہ تو اسکن کے اندر جو میلانن ہوتا ہے, انفیکٹ جو کہتے ہیں کہ وائٹ اسکن بلکہ زیادہ کینسر کے پرون ہے. کتنی ساری ایسی ڈیزیزز ہیں جو وائٹ اسکن کے ساتھ اب ایسوسیٹ ہو رہی ہیں. لوگ اب کم دھوپ میں, ایون وائٹ اسکن جو ٹین ہونا چاہتے تھے یا ابھی بھی ہونا چاہتے ہیں, اب وہ آرٹیفیشلی ہو رہے ہیں کہ نہیں بھائی دھوپ سے نہیں ہونا چاہیے. بلکہ ہماری جو اسکن ہے, جو ڈارکر اسکن ہے, انفیکٹ از اے سیفر اسکن. تو ہمیں تو بلکہ خوش ہونا چاہیے, ہمارا انفیکٹ ہمیں تو سن اور لینا چاہیے. ہمارے جیسے ملکوں میں تو ساؤتھ ایشیا میں بلکہ اتنا اچھا وٹامن ڈی ہم کو ملتا ہے. آج کل چھوٹے چھوٹے بچے وٹامن ڈی کے ڈیفیشینٹ ہونے لگ گئے کیونکہ ان کے ماں باپ ان کو دھوپ میں نہیں بھیج رہے کہ کہیں وہ
کالے نہ
ہو جائے. تو ویئرڈ تھنگ.
ٹھیک ہے نندیتا, یہ تو بات ہوئی ان لوگوں کی جو پڑھے لکھے ہیں, شہروں میں رہتے ہیں, جو افورڈ کر سکتے ہیں یہ کریمز یا جو بھی پروڈکٹس ہیں. یہ بتائیں
آپ گاؤں میں بھی جائیے, کلبس میں بھی جائیے, وہ لوور برانڈ استعمال کرتے ہیں. میرے جتنے بھی گھر میں جو کام کرنے والے ہیں, میں ہمیشہ دیکھتی ہوں وہ فیئر اینڈ لولی یوز کرتے ہیں, اور میں ان سے کئی بار بات بھی کرتی ہوں اس بارے میں کہ تم کو لگتا ہے اس سے تم گورے ہو رہے ہو, اور کیوں تمہارے من میں آتا ہے کہ میں گورے ہو جاؤں؟ بولتے نہیں, سبھی لوگ لگاتے ہیں, اس سے تھوڑا گورا ہو جائیں گے تو شادی کرنے میں آسانی ہوگی ہمارے ماں باپ کو.
لیکن نندیتا, میں یہ جو آپ بتا رہی ہیں کہ وہ شادی کرنے میں آسانی ہوگی, میری ساس تو 78 ایئر اولڈ ہے اینڈ شی یوز فیئر اینڈ لولی, وہ لگاتی ہیں اس کو. تو یہ
پہلے سے ایک مطلب ایک آلموسٹ ٹریڈیشن چلا آ رہا ہے, اتنا تھوپا گیا ہے کہ شاید آپ گورے ہو جائیں. اور اس سے مجھے لگتا ہے کئی بار ان میں تو شاید صرف شاید سن بلاک جیسی کوئی چیز ہوگی جو ڈارکر اسکن کو انفیکٹ گرے بنا دیتی ہے, کچھ عجیب سا کلر ہو جاتا ہے اس طرح کے کریمز لگا کر جو اچھا بھی نہیں دکھتا ہے. تو پتا نہیں کیوں لوگ استعمال کرتے ہیں, پر میں مطلب سمجھتی ہوں ایک طرح سے کہ کیوں لوگوں کو یہ دباؤ لگتا ہے, کیونکہ پروڈکٹس تو بعد میں آئے ہیں, یہ پریجوڈس تو پہلے کا ہے کہ بھائی جو اگر آپ گورے ہیں تبھی آپ خوبصورت ہیں, تبھی آپ مطلب آپ لوگ آپ کو چاہیں گے, آپ کو تبھی نوکری ملے گی, تبھی کوئی لور ملے گا, تبھی آپ کو ہسبینڈ ملے گا. یہ ساری جو میسیجنگ ہمارے ایڈز میں بھی ہوتی ہیں یا ہمارے تھاٹ پروسیس میں ڈال دی گئی ہیں, یہ کہیں زیادہ ڈینجرس ہے.
یہ بتائیں جی کہ یہ جو آپ کی کیمپین ہے, کیونکہ آپ ایک بالی ووڈ کا حصہ رہی ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ بالی ووڈ میں یا کسی بھی, چاہے وہ شو بز ہو, کمرشلز ہو, جہاں بھی ہوں, ساری چیزیں وہیں سے آتی ہیں, لوگ وہیں سے اثر لیتے ہیں کہ مجھے کترینہ کیف کی طرح لگنا ہے یا مجھے ایشوریا رائے کی طرح لگنا ہے. ٹھیک ہے, تو کیا آپ کی کیمپین میں اس حصے کو کور کیا گیا ہے کہ وہاں کچھ کام کر رہی ہیں؟
میں یہ بتا دوں کہ میں بالی ووڈ کا اس طرح سے حصہ نہیں ہوں, میں بہت ہی اس کے فرنجز, اس کی جو سرحد ہے اس کے تھوڑا سے باہر ہوں. بلکہ دوسری بات ہے کہ مجھے نہیں لگتا بالی ووڈ نے اس کا فائدہ یا اس چیز کو زیادہ بڑھایا, اس سٹیریوٹائپ کو ری انفورس ضرور کیا ہے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ بالی ووڈ سے آیا ہے. کیونکہ اگر آپ جیسے آپ کی دادی کی بات کر رہی ہیں, یہ بالی ووڈ ٹرم تو پچھلے 30 سالوں کا ہے, یو نو, تو وہ تو 78 کی ہیں, جب وہ چھوٹی تھی تب بھی یہ چیز تھی. تو ہم جو کہتے ہیں کہ ورلڈ وائڈ, چاہے وہ کاسٹزم کا حصہ ہو, چاہے وہ امپیریلزم کا حصہ ہو, یہ تو بہت گہرا ایک پریجوڈس ہے. مطلب ہندوئزم میں جتنے بھی بھگوان ہیں ان سب کو زیادہ تر گورا بنایا ہے, اور صرف کرشن یا ایسے ایک دو بھگوان ہیں جن کو کالا کہا جاتا ہے, اور پھر بھی ان کو کالا پینٹ نہیں کیا جاتا, ان کو بلو بنا دیا جاتا ہے. اب وہ بھی نہیں سمجھ آتا کہ وہ بلو کیسے ہو گئے, یو نو. تو ایک یہ بہت ہی ایک ٹریڈیشنلی ایک چیز, ابھی میں یہاں پر ایک ٹاک دے رہی تھی تو یہاں مجھے کسی نے بتایا کہ ایکچولی کرائسٹ کا جو اوریجنیشن ہے وہ گورے اسکن کا نہیں ہے, پر اگر آپ کہیں بھی کرائسٹ کو دیکھیں تو اس کو ان کو فیئر بنایا گیا ہے, کیونکہ وہ ایک فیئر گاڈ کی طرح دیکھا گیا ہے, بٹ ایکچولی ہی واز ناٹ اے فیئر گاڈ, بیکاز ان کا جو اوریجنیشن ہے وہ
اس علاقے کا نہیں ہے.
تو اسی حساب سے آئی تھنک دس از, یہ تو بہت پہلے سے ہے
جی. یہ اور بتائیں کہ یہ اس کیمپین میں بیسیکلی آپ ڈیٹیل میں نہ بتائیں لیکن تھوڑا سا بتا دیں کہ کرتی کیا ہے, کس طرح سے آپ یہ کیمپین چلا رہی ہیں؟
دیکھیے میں تو صرف سپورٹ کر رہی ہوں, یہ کیمپین تو ویمن آف ورتھ نے شروع کیا اور وہی اس کی ایکٹیویٹیز وغیرہ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی چھوٹی چھوٹی آرگنائزیشنز ہیں. ابھی مجھے حال ہی میں کسی نے بتایا کہ انہوں نے کتاب لکھی ہے چھوٹے بچوں کے لیے کہ سانولا رنگ کتنا خوبصورت ہوتا ہے اور اس کے کیا کیا پیرللز ہیں. جیسے ہم گورے کے ساتھ بہت چیزیں کمپیئر کرتے ہیں, ہماری ساری سنو وائٹ اور اس طرح کی باربی ڈال یا گورا بننا اچھا ہوتا ہے, اس طرح کی کمپیرزنز ہوتی ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے اور رنگوں کی باتیں کی ہیں, تو سب اپنے اپنے لیول پہ کر رہے ہیں. میں ایک طرح سے اسپوکس پرسن بن گئی ہوں بائی ڈیفالٹ. جیسے میں نے کہا, میں نے نہیں سوچا تھا کہ میں اس کیمپین کو اتنا زیادہ اس میں اتنا وقت دوں گی, کیونکہ میں ویمن ایشوز کو, ویمن اینڈ وائلنس اور اس طرح کے ایشوز کے ساتھ زیادہ جڑی تھی.
یہ تھی نندیتا داس جو وومن آف ورتھ تنظیم سے وابستہ ہیں اور اوروں کی رنگت سے متعلق کمپلیکس کو دور کرنے کے لیے کام کر رہی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ صرف گورے ہی نہیں, ہر رنگ کے لوگ خوبصورت ہوتے ہیں. سیربین, آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
وہ خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں.
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ, تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے آپ کے ساتھی جو ہیں, تو اس لیے ہمیں ان کو ٹیسٹ ہی رکھنا ہے.
قتل قتل ہے, یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے.
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون.
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی.
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ.
تبصرے, تجزیے اور آپ کے خیالات.
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے.
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے, بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں.
حالات و واقعات سے آگہی کے لیے سیربین اور جہنما سنا کیجیے.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. پروگرام کھیل کے میدان سے ابھی آیا چاہتا ہے, لیکن پہلے کرکٹ سے یہ خبر کہ ویسٹ انڈیز کے کرکٹ بورڈ اور ٹیم کے درمیان پیمنٹ پر اختلافات کی وجہ سے ٹیم کا ہندوستان کا دورہ بیچ میں ہی منسوخ کر دیا گیا ہے. اس سیریز میں ابھی تک 3 ٹیسٹ میچ کھیلے جانے باقی ہیں. دلی سے سہیل حلیم.
سیریز کا چوتھا ایک روزہ میچ اس وقت دھرمشالہ میں کھیلا جا رہا ہے. اس کے بعد پوری ٹیم وطن واپس لوٹ جائے گی. ویسٹ انڈیز کے کپتان ڈوین براوو نے آج کے میچ کے آغاز سے پہلے اس فیصلے کا اندیا دیا تھا. ان کا کہنا ہے کہ ہمارے لیے یہ مشکل دورہ ثابت ہوا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ کرکٹ کو نقصان پہنچے. ہم ویسٹ انڈیز اور انڈیا میں اپنے مداحوں کی قدر کرتے ہیں, لیکن اب فیصلہ کرنے کا وقت آ گیا ہے. ہم جو کر سکتے تھے ہم نے کیا, لیکن ہمیں ابھی تک کانٹریکٹ اور پیمنٹ نہیں دیا گیا ہے. تیسرا میچ جو وشاکھاپٹنم میں ہونا تھا, سمندری طوفان ہدہد کی وجہ سے منسوخ کر دیا گیا تھا. کھلاڑیوں اور بورڈ کے درمیان پیمنٹ کے سوال پر شدید اختلافات ہیں, اور دورے کے آغاز سے قبل بھی یہ خطرہ تھا کہ کھلاڑی پہلے ایک روزہ میچ کے لیے بھی میدان میں اترنے سے انکار کر سکتے ہیں. بھارتی کرکٹ کنٹرول بورڈ کے مطابق ویسٹ انڈیز کے کرکٹ بورڈ نے اسے مطلع کر دیا ہے کہ کھلاڑی فوراً وطن واپس لوٹ جائیں گے. بورڈ نے کہا کہ اس فیصلے میں کھیل اور کھلاڑیوں کے مستقبل اور دونوں بورڈز کے باہمی رشتوں کو نظر انداز کیا گیا ہے. سیریز میں ابھی 3 ٹیسٹ میچ, 1 یکروزہ میچ اور 1 T20 کھیلا جانا باقی ہے. اطلاعات کے مطابق سری لنکا کی ٹیم انڈیا کے خلاف 5 ایک روزہ میچ کھیلنے کے لیے تیار ہو گئی ہے, لیکن بی سی سی آئی نے ابھی اس کی تصدیق نہیں کی ہے. براوو نے جب میچ سے پہلے اپنی ناراضگی اور ٹیم کے اتحاد کا ذکر کیا تو ویسٹ انڈیز کی پوری ٹیم ان کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی. اس وقت سے ہی یہ قیاس آرائی شروع ہو گئی تھی کہ ٹیم اور بورڈ کے درمیان اختلافات حد سے گزر گئے ہیں اور جلدی ہی کوئی بڑا اعلان کیا جا سکتا ہے. سہیل حلیم, بی بی سی دلی.
ویسٹ انڈیز کی کرکٹ ٹیم کا دورہ بھارت درمیان میں ہی منسوخ کر دیا گیا ہے. اور آئیے اب مزید کھیل کی خبریں سنتے ہیں. وقت ہوا ہے کھیلوں کے ہفتہ وار پروگرام کا, جو ہے کھیل کے میدان سے. ترتیب و پیشکش ہے عبدالرشید شکور کی.
اگر مجھے بنا رہے ہیں تو پتہ چل جانا چاہیے چیزوں کا, اس لیے کہ آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے نہیں.
شاہد آفریدی کی جو ایک شاید ڈیزائر ہے کہ انہیں کپتان بننا ہے پھر سے, وہ باہر نکل آئے.
تھوڑی دیر کے لیے ایسی چیزیں آتی ہیں, اس سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کرکٹ بورڈ نے کبھی بھی اپنے کرکٹرز کو عزت نہیں دی.
ہم جیسے پلیئر کیا بس اپنے آپ کو گولی مار لیں.
پاکستانی کرکٹ ٹیم کی کپتانی صرف خواہش یا سازش, اور ون ڈے کی شکست کے بعد مصباح الحق میں کتنا اعتماد باقی؟ کھیل کے میدان سے عبدالرشید شکور کا سلام. پاکستانی کرکٹ ٹیم کی کپتانی وہ لڈو ہے جو کھائے وہ بھی پچھتائے، جو نہ کھائے وہ بھی پچھتائے. جو کپتان نہ بن سکے انہیں اس بات کا دکھ رہا کہ ان سے زیادہ سینئر کون ہو سکتا تھا، لیکن انہیں اس اعزاز سے محروم رکھا گیا. جو کپتان بنے ان بیچاروں سے پوچھئے کہ حریف ٹیم سے زیادہ اپنوں نے ہی انہیں گھاؤ لگائے. وہ چاہے مشتاق محمد ہوں یا جاوید میاداد، یونس خان ہوں یا آج کے مصباح الحق، ان سب کی ملاقات تیر کھا کے اپنے ہی دوستوں سے ہوئی. آج پروگرام کا بڑا حصہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کی کپتانی کے اسی میوزیکل چیئر گیم سے متعلق ہے، جس پر آگے چل کر تفصیل سے بات ہوگی. لیکن ابتدا پاکستان آسٹریلیا سیریز سے. پاکستانی کرکٹ ٹیم ون ڈے سیریز گنوا کر اب بچے کھچے اعتماد کے ساتھ ٹیسٹ سیریز میں آسٹریلیا کے مقابل آنے والی ہے. اس ٹیسٹ سیریز میں پاکستانی ٹیم کی کپتانی ایک ایسے کھلاڑی کو کرنی ہے جو ون ڈے سیریز میں بھی کپتان تھا، لیکن آخری ون ڈے میں اس نے اپنی خراب بیٹنگ فارم کے پیش نظر نہ کھیلنے کا فیصلہ کیا. تو کیا ٹیسٹ سیریز جیسے اہم مقابلے میں اس کا اعتماد بحال ہو جائے گا؟ کیا وہ خود پر غیر معمولی اور غیر ضروری دباؤ تو محسوس نہیں کرتا؟ میں نے اس سوال کا جواب براہ راست مصباح الحق سے ہی جاننے کے لیے ان سے دبئی میں بات کی.
You keep trying اور پوزیٹیو سوچتے رہیں، کیونکہ ایک اننگ ہوتی ہے اور وہ ایک اننگ کسی بھی ٹائم جب آپ بالکل آپ کے غم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، صرف بلیو ہو تو وہ کسی بھی ٹائم آتی ہے اور وہ چینج کرتی ہے سارا سینریو. تو آئی تھنک اس چیز کو بہت اچھی طرح میرے ذہن میں ہے یہ، اور میری کوشش یہی ہے کہ جسٹ کیپ ٹرائنگ، اپنی طرف سے پوری میں ایفرٹ کرتا رہوں. باقی مجھے بڑی امید ہے انشاءاللہ جب آپ محنت کرتے ہیں تو اللہ اس کو آپ کا پھل ضرور دیتا ہے. آپ پہ تھوڑی دیر کے لیے ایسی چیزیں آتی ہیں، ان سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت ہے. آبویسلی تھوڑی بہت آپ کو پریشانی ہوتی ہے، تھوڑا بہت پریشر ہوتا ہے، لیکن یہی کرکٹ ہے. اور آپ جب ٹاپ لیول کی کرکٹ کھیلتے ہیں اور اس لیول تک آتے ہیں تو انہیں چیزوں میں سے ہی نکلنا، ہی جو نکل پاتا ہے یا جو ان چیزوں سے نکلنا جانتا ہے وہی اس لیول تک آتا ہے. تو میری پوری کوشش ہوگی کہ میں پاکستان کے لیے، اپنی ٹیم کے لیے اور اپنے لیے جو بھی میں جتنے بھی ہارڈ ورک کروں اور پازیٹیو سوچ کے ساتھ جاؤں اور یہ سوچوں کہ نہیں میں نے پرفارم کرنا اور میں نے رن کرنا ہے.
مصباح الحق سے میں نے پوچھا کہ سعید اجمل، جنید خان، عمر گل، وہاب ریاض، ان سب کی بالنگ سے ٹیم محروم، کیسے چلے گا کام؟ جیتنے کے لیے حریف ٹیم کی 20 وکٹیں حاصل کرنی پڑتی ہیں.
بات تو ٹھیک ہے آپ کی، انجریز کے حوالے سے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ کے مین پلیئر جب انجرڈ ہو جائیں یا اس قسم کی سچویشن ہو جائے تو آپ کو ایز اے ٹیم اس کا ظاہر ہے نقصان تو ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ساتھ ساتھ آپ کے پاس اور آپ کے جن باقی پلیئر ہیں اس کے پاس ایک اپرچونیٹی بھی کریٹ ہوتی ہے. آئی تھنک ذوالفقار بابر بھی اس قسم کے اسپنر ہیں کہ وہ یہاں پہ ہمارے لیے وہ کچھ کر سکتے ہیں جو ہمارے پریویس اسپنرز کرتے ہیں. آبویسلی سعید اجمل کا جو نقصان ہے وہ تو ناقابل تلافی ہے، لیکن یاسر شاہ بھی بڑی اچھی بالنگ کرتا ہوا آ رہا ہے پچھلے 3-4-5 سالوں میں. جو بھی بالر ہمارے ہمیں اویلیبل ہوں گے ان کے ساتھ جائیں اور پوری اپنی ہمت سے فائٹ کریں.
مصباح الحق ورلڈ کپ تک کپتان رہیں گے، یہ بات پاکستان کرکٹ بورڈ نے پہلے بھی کئی مرتبہ واضح کی، لیکن یہ بات مائنس مصباح الحق کا ون پوائنٹ ایجنڈا رکھنے والے میڈیا میں بیٹھے کچھ لوگوں کو اور کچھ سابق کھلاڑیوں کو پتہ نہیں کیوں سمجھ میں نہیں آئی. لیکن شاہد آفریدی تو سیانے ہیں، انہیں تو یہ پتہ ہونا چاہیے تھا کہ مصباح الحق ورلڈ کپ تک کپتان بنائے جا چکے ہیں، لیکن یہ جانتے ہوئے بھی انہوں نے خود کو ممکنہ کپتان کے طور پر کیسے پیش کر دیا؟
جو بھی کپتان ہو، چاہے وہ مصباح کپتان ہو، مصباح کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس نے 2015 کا ورلڈ کپ کرنا ہے کہ نہیں. اگر مجھے بنا رہے ہیں تو پتہ چل جانا چاہیے چیزوں کا، اس لیے کہ آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے نہیں تو ورلڈ کپ سے پہلے پہلے چیزیں اناؤنس ہوں، تاکہ کپتان، پھر کوئی بھی کپتان ہو، تاکہ وہ اپنا پورا کام کر سکے کہ لڑکوں کے ساتھ کس طرح نمٹنا ہے، اپنا کیا کام کرنا ہے، تاکہ وہ پہلے فیصلہ کر جائیں.
شاہد آفریدی کو پی سی بی کے چیئرمین شہریار خان کے سخت رد عمل کے بعد اندازہ ہو گیا کہ وہ جس طرح میدان میں غلط شاٹس کھیل جاتے ہیں اسی طرح پریس کانفرنس میں بھی غلط کھیل گئے، لہٰذا انہوں نے اس کی تلافی کی کوشش میں مصباح کی حمایت والا بیان جاری کر دیا. میں نے ابو ظہبی میں موجود کرکٹ کے تجزیہ کار عثمان سمیع الدین سے پوچھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ شاہد آفریدی نے مصباح کے آؤٹ آف فارم ہونے کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، اور کپتانی کی خواہش ظاہر کر دی.
مصباح نے ڈیسیجن جو لی تھی وہ ٹیم میٹنگ میں لی تھی, سب کو بتایا تھا انہوں نے, شاہد آفریدی سے بھی کہا تھا, اور جہاں تک ہم اسیوم کر سکتے ہیں انہوں نے یہی کہا ہوگا کہ بھئی میں ایک میچ کے لیے اسٹیپ ڈاؤن کر رہا ہوں, مجھے تھوڑا ٹائم چاہیے اپنا فارم ریکور کرنے کے لیے. ہماری جو بات ہوئی مصباح الحق کے ساتھ اس کے بعد انہوں نے یہی کہا کہ دیکھیے ابھی میں مانتا ہوں کہ میرا فارم نہیں ہے, میں اسٹیپ ڈاؤن کر رہا ہوں, مگر میری امید ہے کہ میں ٹیسٹ میچز میں کچھ رن بناؤں گا اور پھر کپتان بنوں گا. میں نے ان سے اسپیسیفکلی پوچھا کہ بھائی آپ ابھی تک اپنے آپ کو پاکستان کے ODI کیپٹن مانتے ہیں یا نہیں, تو انہوں نے کہا مانتا ہوں مگر میرا فارم اگر نہ امپروو کرے تو شاید وہ سچویشن چینج ہو جائے. تو جب مصباح الحق دو صحافی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے آپ کو ابھی تک کپتان مانتا ہوں ون ڈے ٹیم کا, تو میں یہ نہیں یقین کر سکتا کہ انہوں نے یہی چیز ٹیم مینجمنٹ اور شاہد آفریدی اور پلیئرز کو بھی نہیں بتائی ہوگی. تو پھر شاہد آفریدی کا یہ سچویشن کریٹ کرنا پریس کانفرنس میں, اس میں آئی تھنک کافی کلیئر ہے کہ شاہد آفریدی کی جو ایک شاید ڈیزائر ہے کہ انہیں کپتان بننا ہے پھر سے, وہ باہر نکل آئی.
میں نے عثمان سمیع الدین سے پوچھا کہ 2015 ابھی آیا نہیں, لیکن کرکٹ بورڈ نے 2016 تک شاہد آفریدی کو T20 کی کپتانی سونپ دی ہے, اس فیصلے کو کیا سمجھا جائے؟
لانگ ٹرم اگر دیکھیں پچھلے 3 سال میں ان کا ایک جنرل ڈیکلائن آ رہا ہے, اور یہ کوئی سرپرائزنگ بات نہیں ہے, ایج کے ساتھ ہوتا ہے, کبھی کبھی آپ اگر زیادہ کھیل لیں آپ اوور بول ہو جائیں تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں, مگر وہ فارم ان کا صحیح معنوں میں لگ نہیں رہا کہ واپس آ رہا ہے. تو اس بیسس پہ آپ, اور T20 میں ان کا فارم آئی تھنک اسی طرح رہا ہے, ان کی کنٹریبیوشن کوئی نہیں رہی, تو اس طرح سے اگر دیکھیں تو 2 سال قبل آپ نے انہیں کپتان اناؤنس کر دیا ہے, ایک عجیب سی ڈیسیزن لگی.
میں نے سابق کپتان وسیم اکرم کو زحمت دی اور ان سے پوچھا کہ کیا واقعی ٹیم میں مصباح الحق کی جگہ نہیں بنتی, کیا انہیں رخصت کرنے کا وقت آ گیا ہے؟
دیکھیں یہاں تو ہونا ہمارے پاس کی بڑا زبردست سے کپتان سیکنڈ بیٹ وائس کپتان ہو جو تیار ہو کپتانی کے لیے, تو ٹھیک ہے آپ کہہ سکتے ہو کہ یار اس کو چلو اب اس کا کوئی بس کر دے, یا یو نو, بٹ وی ڈونٹ ہیو اینی ون, سو آئی سپوز وی گو ٹو
اس معاملے پر میں نے اپنے دور کے مایناز لیگ اسپنر عبد القادر سے بھی بات کی کہ مصباح الحق اب کیوں کھٹکنے لگے ہیں.
جتنی دیر مصباح پرفارمنس کرے گا مصباح کو کوئی نہیں چھیڑے گا, لیکن جس دن یہ پرفارمنس نہیں کرے گا تو سب سے پہلے اس کے اوپر ٹیگ لگے گا کہ جی مصباح کی عمر زیادہ ہو گئی ہے, اور بیڈ لگ اس کی یہ ہے کہ آخری 9 میچز کے اندر وہ 4-5 مرتبہ رن آؤٹ ہو گیا. تو مقصد کہنے کا یہ, اور جب آپ ویسے ان سے پوچھیں تو یہ اپنی فٹنس رپورٹ میں دکھاتے ہیں کہ مصباح جو ہے سب سے فٹ آدمی ہے. کرکٹ بورڈ نے کبھی بھی اپنے کرکٹرز کو عزت نہیں دی. یہ جو پاکستان کی انٹرنیشنل لیول کے اوپر بے عزتی ہوئی, اس کا ذمہ دار کون ہے آخر, اور کس سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ لوگ جو ڈیسیژن میکر ہو, کیا سارے گناہ یا ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ کرکٹرز کے ارد گرد گھومتی ہیں کہ جن کو آپ جب چاہتے ہو سزا دے دیتے ہو, جرمانہ کر دیتے ہو, سارا کچھ کر دیتے ہو.
سنا آپ نے عبد القادر کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں سینئر کھلاڑیوں کے ساتھ نامناسب سلوک روا رکھا جاتا ہے, تو جاتے جاتے یہ بھی سنتے جائیے,
ان کا فیوچر یہ ہماری فیوچر پلاننگ میں نہیں, اس کا کیا مطلب ہے؟ نہیں اس کا کیا مطلب ہے مجھے بتا دیں, کیا مطلب ہے؟ جیسے میں, ہم جیسے پلیئر کیا نہیں کھیلے, ہم جیسے پلیئر کیا بس اپنے آپ کو گولی مار لے.
جی ہاں, یہ یونس خان ہیں, وہی یونس خان جنہیں کپتانی سے ہٹائے جانے کے لیے کھلاڑیوں نے قرآن پر حلف لیا تھا, اور ان کھلاڑیوں میں شامل رانا نوید الحسن نے مجھے بتایا تھا کہ حلف لینے والوں میں کون کون شامل تھا.
جو قرآن پہ حلف رکھا ہے وہ وہاں پہ ساؤتھ افریقہ میں ہی رکھا گیا تھا سر, اس میں شاہد افریدی شامل ہے, میں تھا, کامران اکمل تھا, سعید اجمل ہے, مصباح الحق ہیں, 7-8 لڑکے تھے, ملک تھا. یہ ہم لوگ جابر سعید صاحب کے پاس گئے ہیں, انہوں نے یہ کہا ہے, ان کا موقف یہ تھا کہ یونس ہمیں ہمارا دوست بھی ہے, اچھا پلیئر ہے, اچھا سب کچھ ہے, لیکن وہ جب کپتان ہوتا ہے تو وہ ہماری کسی کی بات نہیں سنتا.
ہائے رے کپتانی, پل میں آسمان پر بٹھا دے اور ایک ہی جھٹکے میں نیچے پٹخ دے. اسی کے ساتھ اب عبدالرشید شکور کو اجازت دیجیے.
پروگرام کھیل کے میدان سے ابھی آپ نے سنا, اور کھیلوں سے متعلق یہ خبر اور آپ BBC.com پر پڑھ سکتے ہیں, جو ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور آل راؤنڈر محمد حفیظ متحدہ عرب امارات میں آسٹریلیا کے خلاف 2 ٹیسٹ میچوں میں حصہ لینے کے لیے فٹ ہو گئے ہیں. دبئی میں آسٹریلیا کے خلاف ایک روزہ میچوں سے قبل محمد حفیظ ہاتھ میں چوٹ لگنے کے بعد پاکستان واپس لوٹ گئے تھے. پاکستان کرکٹ بورڈ کے ڈائریکٹر سہیل سلیم نے جمعرات کو ایک بیان میں کہا کہ حفیظ نے نیٹس میں آدھے گھنٹے پریکٹس کی اور انہیں ہاتھ میں کوئی بھی تکلیف محسوس نہیں ہوئی. اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا ہے. سیربین کے آج کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام, پروڈیوسر تھیں نازیہ میمن, اسٹوڈیو مینیجر کے فرائض یہاں لندن میں انجام دے رہے تھے کرسچن ہینسن, جبکہ پاکستان سے پروڈکشن میں ہمارا ساتھ دیا ہے اسرار الحق نے. یہاں مجھے اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیں اور چلتے چلتے سنیں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ, ظہیر الدین بابر کی زبانی.
پاکستان میں سول سوسائٹی کی تنظیموں نے سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے، جس میں عدالت نے کراچی میں دو نئے جوہری بجلی گھروں کی تعمیر عارضی طور پر بند کرنے کا حکم دیا تھا۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورس ایف سی نے الزام عائد کیا ہے کہ ایرانی سیکیورٹی فورسز نے بلا اشتعال سرحد پار فائرنگ کی ہے، جس کے نتیجے میں ایف سی کا ایک اہلکار ہلاک اور تین زخمی ہو گئے ہیں۔ نائجیریا کی فوج نے اسلامی شدت پسند تنظیم بوکو حرام کے ساتھ فائر بندی کے معاہدے پر رضامندی ظاہر کی ہے، جس میں تنظیم کی طرف سے 6 ماہ قبل اغوا کی گئی 200 سے زائد اسکول کی طالبات کی رہائی بھی شامل ہے۔ مغربی افریقہ میں ایبولا کی وبا کے خلاف لڑنے کے لیے اقوام متحدہ نے نئے امدادی فنڈ کی اپیل کی ہے، جبکہ بین الاقوامی رضاکار تنظیم ایم ایس ایف نے کہا ہے کہ اس سلسلے میں اب تک کی گئی امدادی کوششیں کامیاب ثابت نہیں ہو رہیں۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے۔